شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات، جس مبارک مہینے کا انتظار تھا اللہ کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے کہ وہ مہینہ آ گیا، اور اس پر بھی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب کی صحت و تندرستی کی حالت میں آیا، اس حال میں آیا کہ اگر ہم چاہیں اور تھوڑی سی محنت کر لیں تو اس پورے رمضان میں خوب کمائی کر سکتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، کسی جانب سے کوئی تنگی نہیں ہے، دشمن کا خوف نہیں، جنگ و جدل نہیں، اور شاید یہ دوسرا رمضان ہے جو کراچی والوں کے لیے اس حال میں آیا ہے کہ اس میں کوئی فساد نہیں، ورنہ اس سے پہلے ہماری بدآمادیاں فساد کی صورت میں سامنے تھیں. اس سے پہلا رمضان بھی ایسا ہی گزرا ہے جیسا کہ مجھے یاد ہے، اور یہ رمضان بھی اسی طرح آیا ہے کہ ابھی تک کوئی فتنہ و فساد شہر کراچی میں نہیں، ہر شخص محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، ڈاکے واقعے تو چل رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے بد امنی کی کہ جو پہلے رمضانوں میں تھی. 5 سال تک شاید ہی کوئی ایسا رمضان گزرا ہو جس میں کرفیو نہ ہوا، وہ بھی ایک لعنت ہے، اللہ کی جانب سے ایک عذاب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوا اور ہم نے خود اپنے اوپر اسے مسلط کیا. بہرحال اس حال میں یہ رمضان شریف آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوب کمائی کر لی جائے. یہ کمائی آخرت کے لیے بھی ہوگی اور دنیا کے لیے بھی ہوگی، اپنے لیے بھی ہوگی، اہل و عیال کے لیے بھی ہوگی، اپنے والدین کے لیے بھی ہوگی، رشتہ داروں کے لیے بھی ہوگی. بس یہ ہے کہ کر لیا جائے کام، کیا کام کیا جائے. اس سے پہلی مجلس میں تو شاید میں نے یہ بتا دیا تھا کہ رمضان شریف میں اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں اور فکر کریں. پہلی مجلس میں نے اس کو عرض کیا تھا اصولی طور پر اور اجمالی طور پر، اس لیے کہ وہ روزہ اور وہ رمضان کہ جو گناہوں کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر گناہ سے، اس رمضان کی نورانیت اور اس رمضان کی روحانیت، روزے کی برکت اور روزے کی خیر مر جاتی ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آیا ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ ان کو روزے سے جو حصہ ملا ہے وہ صرف فاقہ اور کچھ نہیں، صرف فاقہ ان کو حصے میں ملا ہے. صبح سے رات تک منہ بند ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، یہ تو ان کو حصے میں مل گیا، لیکن اس سے زیادہ جو رمضان کے تقاضے ہیں، رمضان کے برکات ہیں، رمضان کی فضیلتیں ہیں، روزے کی جو خیر و برکت ہے، اس سے وہ محروم. حال مطلب اس کا یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اور رمضان کے زمانے میں گناہوں سے بچنے کی پوری فکر کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انوار اور تجلیات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ در حقیقت اپنی روحانیت کو بلند کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے رب سے خاص تعلق, مضبوط تعلق قائم کر لینے کا مہینہ ہے. سال بھر تو ہمارا تعلق ایسی رہتا ہے برائے نام, لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے خصوصی تعلق اور گہرا اور مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں. ادھر سے رحمتیں انتظار میں ہیں کہ ہے کوئی طلب کرنے والا, اور ادھر سے ہمیں کہ بالکل بے نیازی کے ساتھ پھر رہے, رحمتوں کا وہاں انتظار, رحمتیں وہاں انتظار کر رہی ہیں, برکتیں انتظار کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور انعامات انتظار میں ہیں کہ کوئی بندہ ذرا بھی یہ کہہ دے کہ مجھے عطا فرما دے تو عطا فرما دیں. لیکن بندوں کی طرف سے یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں. اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. کمائی کا مہینہ ہے. بتایا تھا میں نے پچھلی مجلس میں, غالباً آپ کو ہی بتایا تھا کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب اس میں بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کا ہم تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے. ویسے تو اللہ کے یہاں بے حد و بے حساب اجر ملتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, قرآن کریم نے فرما دیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب, جو بلا حساب ہوگا, حساب نہیں ہوگا اس کا. صبر کرنے والوں کو فرمایا قرآن کریم نے, اور روزے دار بھی صبر کرنے والا ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے, اس میں صبر کی تعلیم دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے. بے صبرا انسان انسان نہیں ہوتا, جانور ہوتا ہے. جسے اپنے نفس پر اور اپنے جذبات پر قابو نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا, وہ جانور ہوتا ہے یا لونڈا ہوتا ہے. لونڈوں پر نہیں, لونڈوں کو نہیں ہوتا اپنے جذبات پر قابو, اور جانوروں کو نہیں ہوتا. باقی انسان جو عقل والا ہے اس کو جذبات پر قابو ہوتا ہے. یہ قابو پانا جذبات پر, اس کی بہترین تربیت کی چیز ہے روزہ. نماز سے بھی ہوتا ہے, نماز کی پابندی سے بھی ہوتا ہے, لیکن روزے سے بہت جلدی اور بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے. میں نے بات تو کہہ دی لونڈے والی, نکل گئی اس وقت زبان سے, اور میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے, میرا اپنا نہیں ہوتا. اس لیے آپ مجھے گالیاں نہ دینا. حدیث شریف میں آیا ہے, لونڈوں کی بات بتا دوں, اللہم انی اعوذ بک من امارت الصبیان, بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے لونڈوں کی حکومت سے. اب بتاؤ میں کیا کروں, پناہ مانگی ہے لونڈوں کی حکومت سے. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, جس کا دل چاہے دیکھ لے, کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. اللہم انی اعوذ بک من امارت الصبیان, کہ میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے کہ لونڈوں کی حکومت ہوتی ہے تو وہ خلفشار پھیلتا ہے, اللہ کی پناہ, عزت والے کی عزت نہیں رہتی, شریف آدمی کی شرافت پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے, آبرو ریزی ایسی کی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ, اور جو کچھ بے چینی اور جو کچھ بھی فساد اور فتنہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے تاریخ میں بھی موجود ہے. کہ جب بھی لونڈوں کی حکومت آئی ایسا ہی ہوا. تو یہ لونڈے کا لفظ زبان سے نکلا تو صحیح لیکن حدیث میں ہے کہ ایک تو لونڈوں کو جذبات پر قابو نہیں ہوتا اور ایک جانوروں کو نہیں ہوتا. روزہ اسی کی تربیت دیتا ہے کہ جذبات پر قابو پالے آدمی اور مومن کامل بن جائے. اس لیے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں صبر کی تعلیم دی جاتی ہے, تربیت کی جاتی ہے. جذبات پر صبر, بھوک لگی ہوئی ہے, دل تڑپ رہا ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, زبان خشک ہے, لیکن قابو پایا. مدد تو ان کی جانب سے آئی, ہم کس قابل ہیں, لیکن قابو پا لیا اور گزار دیا افطار تک پورا وقت, ہنسی خوشی گزار دی. صبر ہے, یہ صبر کی تربیت ہوئی. مال موجود ہے, دل چاہ رہا ہے کہ خرچ نہ کرے, اللہ نے فرمایا رمضان میں خرچ کرو ثواب زیادہ ملے گا, خرچ کر دیا. صبر, جذبات پر قابو پایا. لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی دوسرا شخص تیار ہو گیا, روزے کی حالت میں ہے مومن, جواب نہیں دیا, صبر. حالانکہ جذبات ابھر رہے ہیں کہ جواب دے, جواب نہیں دیتا. روزے کا احترام کرتا ہے, اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے. صبر, جذبات پر قابو. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے وَإِذَا شُتِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, کہ اگر کسی روزے دار سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگے, گویا آپ کو یہ تصور ہی نہیں کہ مومن لڑائی جھگڑا کرے گا روزہ رکھ کر. اگر روزے دار سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگے, بدگوئی کرنے لگے, گالی دینے لگے, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, تو بس اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی میرا روزہ ہے, میں لڑ نہیں سکتا, میں جواب نہیں دے سکتا. جذبات پر قابو, غصے پر قابو, دوسرے اور جذبات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں ان پر قابو. اس کی بہترین تربیت کی چیز روزہ ہے. اس لیے یہ روزے کو آپ نے فرمایا یوقف شہر رمضان کے بارے میں فرمایا شہر الصبر. یہ روزے کا, یہ روزے رمضان کا مہینہ, یہ صبر کا مہینہ ہے. اپنے آپ روزہ رکھا تو اس وقت تو کسی کو اگرچہ طبیعت میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے بالخصوص شام کے وقت, لیکن یہیں پر صبر کا امتحان ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے یا نہیں. اگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور اس نے روزے کو صحیح طریقے سے ہنسی خوشی گزار دیا تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ایسے صبر کرنے والوں کو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے جو بے حساب ہوگا. حساب نہیں اس کا, کہاں ہم حساب لگاتے پھریں گے بھائی. نیکی کرتا ہے کتنا گناہ ہوگا, کتنا گناہ ہوگا, لگاتے رہو حساب. وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب دیں گے, تو ہم تو بے حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارے اہل و عیال کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے ان خزانوں سے, بھرپور خزانوں سے بے حساب لیتے رہیں. تو اسی لیے اسی کی تشریح حدیث شریف میں آئی کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہر عبادت کا, ہر نیکی کا اجر و ثواب میں دے دوں گا 10 گنا سے لے کر 700 گنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ حساب ہے وہاں. الا الصوم, روزے کا کوئی حساب نہیں، روزے کے اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں، دوسری نیکیوں کا تو کوئی حساب بنا دیا کہ بھئی کم سے کم دس گنا، اور زیادہ ہو جائے 700 گنا، اور زیادہ اللہ چاہے دے دے، بنا دیا حساب. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الا الصوم، روزے کا کوئی حساب نہیں، روزے کے اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں. اور پھر وجہ بیان فرمائی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ مومن نے جو روزہ رکھا ہے صرف میرے لیے رکھا ہے، کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا. معلوم ہوا کہ روزہ وہی ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، شکل و صورت سے بھی، بات چیت سے بھی، رفتار و گفتار سے بھی، اور اسی طریقے سے معاملات سے بھی، معاشرت سے بھی، میل جول سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. اصل روزہ تو وہ ہے، لیکن وہ روزہ جس میں مار بھاو شروع ہو جائے، ہول پکار شروع ہو جائے، پڑوس کے لوگ بھی کہنے لگے کہ بھائی آج پلا کا روزہ ہے، اور وہ لگ گیا اسے یہ روزہ ہے تو صحیح روزہ، لیکن بہرحال ویسا روزہ نہیں جیسا اللہ چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے، یعنی کسی کو خبر نہیں. ہمارے بزرگوں اور استادوں میں سے ایک چوتھی پانچویں صدی ہجری میں ایک بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، پانچویں صدی ہجری میں. ان کا نام تھا علی ابن محمد. بہت بڑے اونچے درجے کے عالم، فقیہ، محدث، مفسر، سبھی کچھ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، ہدایہ نام کی کتاب بہت مشہور ہے فقہ میں. انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا. کس طرح؟ 16 سال میں یہ کتاب لکھی ایک شخص نے. کوئی بورڈ ووڈ نہیں تھا ہمارے یہاں، کبھی بورڈ نہیں ہوتے، ایک شخص لکھتا ہے. ایک شخص نے 16 سال میں یہ کتاب لکھی. جس دن اس نے کتاب لکھنے کے لیے بسم اللہ کی ہے، اس دن سے روزہ رکھنا شروع کیا. 16 سال تک روزہ رکھا، لیکن اس طرح رکھا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کا روزہ ہے. مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، خدام وہاں موجود تھے. دوپہر کو گھر سے کھانا آتا تھا باقاعدہ، خادم کھانا لاتا، فرماتے کہ رکھ دے گوشے میں. وہ رکھ کر چلا گیا، کسی کو بلایا کہ تو کھا لے، مجھے خواہش نہیں، مجھے حاجت نہیں. وہ کھا لیتا، برتن صاف ہو کر گھر چلے جاتے. گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ کھاتے ہیں دوپہر کو، طلبہ اور خدام سمجھ رہے ہیں کہ برتن صاف ہیں، استاد نے کھا لیا ہے. لیکن یہاں معاملہ تھا بندے کا اور اللہ کا. اس کا یہ نتیجہ کہ 16 سال تک اسی طریقے سے انہوں نے روزے رکھے اور کسی کو پتہ نہ چلا. آج ان کی کتاب، آج ہی نہیں، اسی وقت سے ان کی کتاب پوری دنیا اسلام میں ایک بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے، مقبول ترین کتاب. تصنیفات ایسے مقبول ہوتی ہیں حضرت، ایسے مقبول نہیں ہوتی کہ ٹی وی بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، حالت جنابت میں ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، بے وضو ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ کتابیں مقبول نہیں ہوتی. ہاں بدماشوں میں تو مقبول ہوں گی، کئی کے لاکھ کے ایڈیشن سب شائع ہو جائیں گے، لیکن اللہ والوں کے یہاں مقبول نہیں. اللہ کے یہاں مقبول اس طریقے سے ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ بھی روزہ ہے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرما دیا انہ لی, روزہ تو صرف میرے واسطے رکھا ہے اس نے. وانا اجزی بہ, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, کسی کو بتاؤں گا نہیں کتنی جزا دوں گا. اس کو قرآن کریم نے فرما دیا کہ بے حساب دن. تو حضرت روزہ نام ہے اصل میں گناہوں سے بچنے کا, اور عبادات اور نیکیاں کرنے کا, گناہوں سے بچی. ورنہ روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وہی بات آئے گی جو حدیث میں ہے کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع, ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. دوسرا جزء بھی ہے اس کے ساتھ, آج کل کے اعتبار سے اسے بھی عرض کر دوں. فرمایا آپ نے کہ بہت سے تہجد گزار ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف بیداری کی مشقت تو حاصل ہوگی, اجر وجر کچھ نہیں ملے گا. لے لو, کیوں اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو, کیسے اجر مل جائے. ایسے ہی بہت سے روزے دار وہ ہیں کہ جن کو روزے پر کچھ اجر نہیں ملے گا, ہاں فاقہ مل گیا اسے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے سے محفوظ رکھے جو صرف فاقہ ہو, اور ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں نورانیت ہو, مقبولیت ہو اللہ کی جانب سے, اور اس میں روحانیت ہو, خیر و برکت ہو. حضرت میں کیا عرض کروں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہمارے تو بزرگوں کا تجربہ ہے. روزے میں جتنی زیادہ بھوک لگتی ہے اتنا مزہ آتا ہے, جتنی زیادہ پیاس لگتی ہے اتنا لطف حاصل ہوتا ہے. کیسی بے چینی, انسان ہے, بھوک بھی لگے گی کوئی شک نہیں, پیاس بھی لگے گی کوئی شک نہیں. ایسا روزہ تو کسی نبی کا بھی نہیں کہ اس کی پیاس اور اسے پیاس اور بھوک نہ لگی ہو. ہم تو امتی کمزور ہیں, لیکن اس پیاس میں عجیب لطف ہوتا ہے, اور اس بھوک کے اندر عجیب مزہ ہوتا ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ بس ایسی ہی حالت رہے. یہ اس روزے میں ہوتا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے رکھا گیا, اور جس میں گناہوں سے بچنے کی فکر کی گئی, اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی گئی, اس روزے میں ہوتا ہے. ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے, بزرگوں کی خصوصیت نہیں, ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے. کسی جگہ میں نے بیان کیا تھا, اللہ جانے یاد نہیں رہا کہاں بیان کیا تھا, کہ رمضان شریف میں تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے کرو, کیونکہ رمضان اور قرآن کریم ان دونوں میں بڑی مناسبت. جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرو, مرد ہو, عورتیں ہوں, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, جوان ہو, تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. ایک تو اس لیے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان میں, جیسا کہ شروع میں نے آیت پڑھی تھی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا, نازل کیا گیا. اس پر انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی بیان کر دوں گا, یہاں میرا مقصود دوسرا ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن کریم نازل ہوا رمضان شریف, دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں تلاوت قرآن کریم کا بہت اہتمام فرماتے تھے, حتیٰ کہ روز ہر رمضان میں رات کو حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے آپ کی خدمت میں, اور آپ ان سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. دوسرے اس لیے, تیسرے اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر جو اجر ملے گا غیر رمضان میں, رمضان میں تلاوت کرنے سے بے حساب ملے گا. یہاں بھی کوئی وہ نہیں ہے حساب و کتاب کہ دس گنا بیس گنا ستر گنا بے حساب ملے گا. ایسا بے حساب ملے گا کہ آنکھیں کھل جائیں گی جب ہم وہاں پہنچیں گے, اور ہمیں افسوس ہوگا اس وقت, حسرت ہوگی کہ کاش اور کہ کاش ہم رمضان میں پورے کے پورے وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی. اگر تلاوت قرآن کریم, ظاہر ہے کہ غیر حافظ کے لیے تو مشکل ہے, وہ تو بیچارہ بیٹھے گا, وضو کرے گا, مسجد میں آئے گا یا گھر میں بیٹھے گا اور قرآن پڑھے گا. قرآن کریم کی تلاوت جو آپ حضرات کریں اپنے گھروں میں کریں, مسجد میں تو ہوتی رہتی ہے, ہمارے گھر محروم ہے تلاوت قرآن کریم سے اور اس کے نور سے, اس لیے گھروں میں کریں, اس کی برکت آپ محسوس کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت تو نہیں بیٹھا رہ سکتا آدمی, تلاوت قرآن کریم کا جب موقع نہ ہو تو اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں. اور سب سے بہترین ذکر رمضان شریف میں لا الہ الا اللہ ہے قرآن کے علاوہ, ورنہ سب سے افضل ذکر یہی رمضان میں. اس کے علاوہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, جتنا زیادہ ہو جائے. پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو مسئلے کی نوعیت ہے کہ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دو جزء ہیں, یہ کلمہ ہے ایمان لانے کے لیے اور اسلام لانے کے لیے. لیکن جب ذکر ہو, صرف ذکر ہو, تو اس میں صرف لا الہ الا اللہ ہوگا, دوسرا جزء نہیں ہوگا. تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کیا مشکل بات ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ادھر ادھر اپنے جاتے ہوئے آدمی پڑھ سکتا ہے, پڑھتا ہے. ضروری نہیں کہ باوضو ہو, ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے, ضروری نہیں کہ مصلی پر بیٹھے, ضروری نہیں کہ ہر طرف سے یکسو ہو, دوسری طرف بھی توجہ ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے, تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. اور صبح کو سحر کے وقت اور شام کو افطار کے وقت دعائیں تو جو جی چاہے تو مانگتے نہیں آپ, اب مانگنا چاہیے, لیکن اپنی مغفرت کی دعا, گناہوں کی مغفرت کی دعا, اپنے لیے, والدین کے لیے, آبا و اجداد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے احباب اور دوستوں کے لیے, اپنے محلے والوں کے لیے, بلکہ پوری امت کے لیے مانگیں. خوب دعائیں مغفرت کریں ان دو اوقات میں, اس لیے کہ مغفرت تلاش کرتی پھرتی ہے اس وقت, اللہ کی مغفرت ان دو وقتوں میں تلاش کرتی پھرتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ فوراً اس کو بخش دیا جائے, فائدہ اٹھائیے. آج تو اتنا ہی عرض کروں گا, یہ دو تین معمول میں نے بتائے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاعوذ باللہ من